الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يدروا الشرك كلهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اس دنیا میں حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کوئی ذات قدسی موجود ہے تو ان ذات قدسیہ میں سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ہستیاں ہیں۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام تک تو خیر وہ نہیں پہنچتے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بھی ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہ گناہوں سے اور خطاؤں سے معصوم ہے، نہیں، یہ عقیدہ نہیں ہے۔ وہ خطاؤں سے معصوم تو نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ محفوظ تو ضرور ہے، گناہ سے اور خطا سے محفوظ ہے۔ اگر معصوم نہیں ہے، معصوم انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، وہ گناہوں سے معصوم ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وہ محفوظ ہے۔ اس لیے ایمان لانے کے بعد اگر کسی صحابی سے کوئی نفزش ہوئی ہے اور کوئی خطا ہوا ہے تو پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ صحیح سند کے ساتھ اس کا ثبوت وہ ہے ہی نہیں، اور اگر ہے اس قسم کے کچھ واقعات ہے اور کچھ جزیات ہے کہ مورخین نے اور مفسرین نے اور قصہ کہانی والے لوگوں نے ان کی نشاندہی کی ہے تو ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حضرت شیخ الاسلام شیخ العربی ولاجہ مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے ساتھ جتنا ظلم مورخین نے کیا ہے اتنا ظلم کسی نے نہیں کیا۔ ان مورخین نے بعض تو اس قسم کے ہیں کہ دیدہ دانستہ طور پر انہوں نے صحابہ پر حملہ کیا، اور وہ شیعہ تھے اور رافضی تھے، لباس انہوں نے یہ ہے کہ بعض میں سے بعض نے سنیت کا اوڑھ کر کے اور پہن کر کے لوگوں کو یہ تاثر دیا کہ ہم سنی ہیں، لیکن پس دیوار حقیقت کچھ اور تھی۔ انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر حملہ کیا، اور کچھ اس قسم کے تھے کہ انہوں نے تحقیق ہی نہیں کی، اگر وہ رافضی نہیں تھے اور شیعہ نہیں تھے لیکن تحقیق انہوں نے نہیں کی، اور ہر رتب و یابس کو جمع کیا، اور اس قسم کے واقعات بھی انہوں نے صحابہ پر تھوپ دیا کہ العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ۔ شیخ الاسلام مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی عظمت اور ان کی فضیلت، ان کا مرتبہ، وہ ایک ایسے مقام پر پہنچے ہوئے ہیں کہ یہ ساری چیزیں تواترات سے ثابت ہے، متواتر ہے۔ اب اس متواتر کے مقابلے میں حضرت فرماتے ہیں کہ تاریخی باتیں تو اپنی جگہ پر، مورخین چاہے سارے کے سارے جمع ہو کر کے کسی صحابی کے خلاف لکھ بھی دیں، ہم اس کو کیا تسلیم کریں گے؟ حضرت فرماتے ہیں کہ تاریخ کی کتابوں کو تو چھوڑ دو، فرض کر لو اگر کوئی خبر واحد اور کوئی صحیح حدیث وہ صحابہ کے خلاف ہو تو ہم اس حدیث کو بھی ترک کریں گے۔ اس لیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا جو مقام ہے اور ان کی جو عظمت ہے وہ تو تواتر سے ثابت ہے. اب تواتر کے مقابلے میں آپ حضرات جانتے ہیں کہ تواتر جو ہوتا ہے وہ قطعیت کا فائدہ دیتا ہے اور یقین کا فائدہ دیتا ہے. فرض کر لو اگر کوئی صحیح حدیث سامنے آ بھی جائے تب بھی وہ حدیث خبر واحد ہوگی, اور خبر الواحد لا یفید الا ظن, وہ ظن کا فائدہ دے گی, اس سے یقین کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا. تو اگر کوئی صحیح حدیث بھی آ جائے لیکن خبر واحد, اس کو ہم متواترات کے مقابلے میں ترک کریں گے. جب مسئلہ یہ ہے کہ اگر فرض کر لو کہ صحیح حدیث بھی آ جاتی ہے اس کو بھی ہم ترک کرتے ہیں, اور اس کے ذریعے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین ان پر جرح کرنے کے جرح نہیں کر سکتے اور ہمارے لیے کوئی گنجائش نہیں رہ سکتی, تو ایسی صورت میں پھر یہ ہے کہ کیا حق پہنچتا ہے کہ صرف شیعوں کی کتابوں کو اور رافضیہ کی کتابوں کو یا اس قسم کے مصنفین کے کتابوں کو جنہوں نے ہر قسم کے رتب و یابس کو یہ کہ جمع کیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی طرف اس کی نسبت کر دی, ان واقعات کو, تاریخی واقعات کو, یا اس قسم کی یہ ہے کہ رتب و یابس جمع کرنے والے مصنفین کے اقوال کو لے کر کے ہم کسی صحابی پر اعتراض کریں, نہ نہ نہ, یہ قطعاً شرعاً ہمارے لیے اجازت نہیں ہے. باقی ویسے اگر خدا کسی کو عقل سے محروم کر دے اور وہ اپنے طور پر یہ ہے کہ یا دانستہ طور پر وہ اگر اس قسم کی ضد پر اور عناد پر اتر آتا ہے تو خدا ہی اس کے دل کو پھیر دے گا اور اللہ ہی اس کو ہدایت دے گا, ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے. آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں محدثین کا ایک سلسلہ ہے کہ کوئی بھی حدیث ہمارے سامنے آ جاتی ہے تو نیچے سے لے کر کے اس کو اگر کوئی نقل کرنے والا, اس وقت اگر مثلا حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں تو آپ کو حق پہنچے گا کہ آپ میرے بارے میں تحقیق کریں کہ یہ آدمی جو حدیث سنا رہا ہے یہ کس مقام کا ہے, اور پھر میرے استاد الاساتذہ حضرت شیخ الحدیث دعوت برکات ملالیہ وہ ہم سب کے استاد ہیں, ہم نے ان سے حدیث سند حدیث حاصل کی ہے, جو آئیں گے ناقدین حضرات وہ ان کو یہ بھی حق پہنچ سکتا ہے کہ وہ حضرت شیخ الحدیث دامت برکات العالیہ ان کے بارے میں بھی تحقیق کریں کہ انہوں نے ان شاگردوں کو یہ حدیثیں انہوں نے پڑھائی ہے اور اس کا مقام کیا ہے اور اس کا رتبہ کیا ہے, وہ تحقیق کریں گے. اسی طرح ان کے اوپر مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ, غرض یہ ہے کہ اس سند کو یہاں سے لے کر کے الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تک, تابعین تک اس کو لے جائیں گے, پورے ایک آدمی کی تحقیق کریں گے کہ یہ حدیث فلان نے نقل کی, فلان نے فلان کو سنایا, یہ سنانے والا کس طرح ہے, سننے والا کس طرح ہے, اس نے اسے حاصل کی, ان کے استاد کا مقام کیا ہے. غرض یہ ہے کہ محدثین نے تقریباً 600,000 کے برابر لگ بھگ راویوں کی تحقیق کی ہے, اور ان میں جرح بھی موجود ہے, ان کی توثیق بھی موجود ہے, اور ان کی تصدیق اور تائید بھی موجود ہے, ہر قسم کی جرح ان پر. لیکن محدثین کا اور جمہور محدثین کا یہ اتفاق ہے, اگر یہ ہے کہ آپ کے سامنے یہ بات آ جاتی ہے, نیچے سند کی تحقیق آپ نے یہ کر دی, اور آگے آپ کے سامنے یہ آتا ہے کہ ان رجلن سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ کوئی اللہ کا بندہ ایک ایسا آدمی کہ صحیح النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو نبی کے رفقاء کرام اور آپ کے ساتھیوں میں سے, اس نے کالا کہا, اس نے یہ بات اس طرح نبی سے نقل کی بتائی. اب یہ رجلن کسی آدمی نے بتایا لیکن وہ ہے نبی کا ساتھی, اب خدا جانے کہ وہ کون ہے, نام معلوم نہیں ہے کہ ابو بکر ہے, عمر ہے, عثمان ہے, علی ہے, کچھ بھی معلوم نہیں ہے, صرف اتنی سی بات معلوم ہے کہ ان رجلن صحیح النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ایک ایسا آدمی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے, آپ کے 250,000 دوستوں میں سے ایک آدمی ہے, نام معلوم نہیں ہے لیکن وہ کوئی بات نقل کر رہا ہے کہ میں نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے. محدثین کہتے ہیں کہ جہالت الصحابی لا تضر فی صحت الحدیث, یہ صحابی اگر معلوم نہیں ہے, اس کا نام معلوم نہیں ہے, لیکن چشم ما روشن دل ما شاد, اس کی حدیث کو ہم سر پہ رکھیں گے, اس کے بارے میں ہم تحقیق نہیں کریں گے کہ یہ کون ہے, یہ کون ہے, جیسے کہ تمنا عمادی نے کیا ہے, اسی طریقے پر طاہر مکی نے کیا, فلان نے کیا, انہوں نے خدا کے بندوں نے صحابہ کو بھی نہیں چھوڑا. اور دوسرا ایک اور مولوی صاحب, اس کا نام میں نہیں لیتا, اس غریب نے بھی اسی طریقے پر فلان جگہ پر غلطی ہوگی, فلان صحابی نے فلان کمبل چوری کر دیا, فلان نے اس کے باپ کا کمبل تھا چوری کر دیا. عجیب بات ہے کہ آپ کی زندگی 70 کی گزر گئی, آپ کی زندگی 80 کی گزر گئی, اور آپ کو ماننے والے وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں, لاکھوں کی تعداد میں ہیں, کبھی آپ نے اپنی ذلتیں بتائی ہیں, کبھی آپ نے اپنی رسوائیوں پر کوئی فہرست لکھی ہے, اور کبھی آپ نے اپنی چوریوں پر اور اپنی حماقتوں پر کوئی کتاب اپنے حوالے جمع کیے کہ مجھ سے یہ کام ہو گیا, میں نے اس طرح اپنا منہ کالا کیا, میں نے یہ غلطی کر لی. اپنے بارے میں اگر آپ کے کسی مرید سے کہا جائے کہ آپ کے فلان صاحب نے صاحب تقیم القرآن نے یا فلان نے اس طریقے پر کیا ہے اور اس نے صحابی کی یہ غلطی لکھی ہے, صحابی کی یہ غلطی لکھی ہے, یہ لکھی ہے, تو ہم کہیں کہ آپ کے صاحب نے بھی, مفسر صاحب نے, اس نے بھی اس طرح اپنا منہ فلان جگہ پہ امریکہ میں کالا کیا, اس نے فلان جگہ پر وہ بھی ٹائی لگا رہے تھے, وہ بھی مولوی نہیں ہے, وہ بھی کسی مدرسے کا سند یافتہ نہیں ہے, وہ بھی فاضل نہیں ہے, وہ نیاز فتح پوری کا شاگرد ہے, وہ نیاز فتح پوری جو مرتد ہو گیا تھا کلمہ بھی اس کو نصیب نہیں ہوا تھا, اسی کا شاگرد ہے, نیاز فتح پوری کا شاگرد ہے جس کو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوا تھا. ظاہر ہے کہ حرام کار ہے کہ بے استاد باشد, یقین دانی کی بے بنیاد باشد, کہ جس کام کو کوئی استاد ہی نہ ہے, جس علم کے استاد ہی نہیں ہے جس شاگرد کا, وہ کیسے ہی ہوگا. علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں الموافقات کی پہلی جلد میں صفحہ نمبر 195 ہے, اس پر حضرت نے لکھا ہے, فرمایا کہ علم ان لوگوں سے حاصل کر دو, علم ان لوگوں سے حاصل کر دو کہ جو متقی ہوں, پرہیزگار ہوں, اور جن کی سند صحیح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو. اور فرمایا کہ خود ساختہ علم اور یہ کہ اپنے مطالعے پر اور اپنی ذکاوت پر یہ ہے کہ یہ حاصل کر دینا, یعنی اپنے ذہن پر اعتماد کر دینا. فرمایا کہ اس سے اگر کسی کو ہدایت مل جاتی تو ابن حزم ظاہری کو ہدایت مل جاتی, وہ گمراہ نہ ہوتا. لکھا ہے علماء نے کہ اجمع علماء اصرہ علی تذلیلہ و تفسیقہ, ابن حزم کے فسق اور حجور پر علماء کا اتفاق اپنے زمانے کا, وہ گمراہ نہ ہوتا, اس لیے کہ اس نے اپنے اوپر اعتماد کر دیا اور ابن حزم کی زبان اس کے قلم سے کوئی محفوظ نہیں رہا, ہر ایک پر وہ اسی طریقے. خیر میں تو کہیں دور چلا گیا, میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم اس مرید سے اور اس جماعت کے اور اس تنظیم کے اس آدمی سے ہم یہ کہہ دیں کہ جناب آپ کے صاحب نے جو صحابہ کو چھیڑا ہے, نبیوں کو بھی نہیں چھوڑا ہے, اور کسی پر ہر ایک پر اس نے نقد کی ہے, وہ آدمی خود بھی اس طرح فلان جگہ اپنا منہ کالا کیا, فلان جگہ اس نے چوری کی ہے, فلان جگہ اس طرح ہوا ہے, تو آپ بتائیں کہ اس کے اس مریب کو کتنی تکلیف پہنچے گی, اس کو وہ کتنا رنجیدہ خاطر ہوگا, اور یہ ہے کہ کتنا پریشان ہوگا. میرے بھائی جب وہ اتنا پریشان ہوتا ہے, مجھے یہ بتا دو کیا اگر یہی بات فرشتے محمد رسول اللہ کو پہنچائیں کہ آپ کے ساتھیوں پر بھی اس طرح حملہ ہو رہا ہے, اس کو تکلیف نہیں پہنچے گی؟ ہمیں چاہے تکلیف پہنچے یا نہ پہنچے, ہم اگر خاموش بھی رہتے ہیں یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے. اگر کوئی کسی صحابی کو چھیڑتا ہے, اس پر تان و تشنیع کرتا ہے اور ہم لوگ خاموش ہیں, تو یہی کہیں یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے. لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا صدمہ پہنچے گا, اور پھر یہ آدمی خدا کے قہر سے اور خدا کے غضب سے قطعاً بچ نہیں سکتا جو صحابہ کے بغض کو اور صحابہ کی عداوت کو اپنے سینے کے اندر چھپا کر کے رکھا ہے. اس لیے عقیدۃ الطحاوی آپ کے عقیدے کی کتاب ہے, اس نے لکھا ہے کہ وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, صحابہ میں سے ہر ایک سے ہماری محبت ہوگی, وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ, ان کی محبت میں ہم افراد سے کام نہیں لیں گے, غلو سے کام نہیں لیں گے, جیسے کہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ, وقالت النصارى المسیح ابن اللہ, یہود غصے میں آگے کہنے لگے آپ کا عیسیٰ تو کچھ بھی نہیں ہے, ہمارے حضرت عزیر وہ اللہ کا بیٹا ہے, اور نصرانی غصے میں آگے انہوں نے کہا کہ نہیں عزیر تو کچھ بھی نہیں ہے, ان کی توہین کر دی, عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. نہیں نہیں, فرمایا کہ ہم اس طرح تو نہیں کریں گے, ولا نفرط فی حب احد منہم, افراط نہیں کریں گے, ان کو حد سے نہیں بڑھائیں گے, ان کو نبی بھی نہیں بنائیں گے, لیکن یہ ہے کہ پھر بھی وہ اللہ آپ کا بلا کرے 14ویں صدی کے ملا کے برابر بھی تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, نہر زن زنستو نہر مرد مرد, خدا پنجو انگشت یکساں نہ کرے, مرد اور عورتیں آپس میں برابر بھی نہیں ہیں, مردوں میں بھی آپس میں فرق ہے, عورتوں میں بھی فرق ہے, ان انگلیوں میں بھی فرق ہے, یہ سب برابر نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صحابہ انبیاء کے برابر کے نہیں ہے, ٹھیک ہے وہ نہیں ہے, لیکن 14ویں صدی کا کوئی ٹائی اور پتلون لگانے والا آدمی, اور یہ ہے کہ آ کر کے یہ جو مجلس خوانی کرے چٹن چٹن اور سفن سفن, اللہ نے یہ ہے کہ خنزیر اور کتے کی طرح اس کو مسخ کر دیا, اس کی شکل دنیا کے اندر مسخ کر دیے, اور وہ آدمی بھی کہتا ہے صحابہ کو کہتا ہے کہ سوائے بس 4-5 کے باقی سارے کے سارے مرتد ہو گئے تھے. اس بدبخت کو کیا ہے, یہ انشاءاللہ مرتد ہو بھی گیا ہے اور اس کو کلمہ نصیب بھی نہیں ہوگا. کلمہ کہاں اس کو نصیب ہے, موت کے وقت تو ویسے بھی 6 گز کا کلمہ ہے. لا الہ الا ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفۃ بلا, انشاءاللہ یہی پر دم دے وخلیفۃ بلا قسم, کلمہ تو ویسے بھی اللہ نے نہیں دیا ان کو, اس دنیا کی زندگی میں نہیں دی ہے, تو سکرات کا وقت تو اور زیادہ سخت ہوتا ہے, وہ گھڑیاں تو اور زیادہ سخت ہوتی ہیں, اس موقع پر کلمہ کیسے یاد آئے گا. ولا نفرط فی حب احد منہم, ان میں سے کسی کی محبت کے سلسلے میں ہم افراد سے کام نہیں لیں گے, انبیاء نہیں ہے لیکن پھر بھی ساری کائنات جمع ہو جائے, اور اس بات کو سمجھ لو واللہ العظیم آپ کو بتا رہا ہوں، خدا کی قسم پوری دنیا سارے اولیاء کرام اگر جمع ہو جائیں، کسی صحابی کے چھوٹا سا صحابی جو دوسرے صحابہ کے مقابلے میں اس کا مرتبہ کم ہو، اس صحابی کے جوتے کے خاک کے قسمے کے برابر بھی نہیں. یہی ہمارا عقیدہ ہے. کسی نے کہا، آپ نے سنا ہوگا، ابن حجر حیثمی نے یہ واقعہ لکھا ہے الفتاوی الحدیثیہ کے اندر لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، اور وہ آدمی حضرت معاویہ سے اس کو نفرت تھی، کہنے لگے کہ معاویہ افضل ہے جو کہ صحابی رسول ہے، یا عمر ابن عبد العزیز افضل ہے جو کہ تابعی ہے؟ آپ حضرات بات سمجھ رہے ہیں کہ معاویہ جو صحابی رسول ہے وہ افضل ہے، اس کا مرتبہ اونچا ہے، یا یہ ہے کہ حضرت عمر ابن عبد العزیز جس کو عمر ثانی کہا جاتا ہے وہ زیادہ بہتر ہے؟ واہ، حضرت عبداللہ بن مبارک نے جو جواب دیا، فرمایا کہ اللہ کی قسم حضرت معاویہ نے جس گھوڑے کو جہاد کے موقع پر استعمال کیا ہے، جس گھوڑے پر سوار ہو گئے ہیں، اس گھوڑے کے ناک پر اگر کوئی گرد و غبار لگ جائے، ہزاروں عمر ابن عبدالعزیز اس گرد و غبار کے برابر کے بھی نہیں. اس لیے کہ وہ صحابی رسول ہے. آپ دیکھو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پوری دنیا جمع ہو جائے، علماء دیوبند کو جمع کرو، سب کو بھی جمع کرو، لیکن یہ کہ وہ عمر ابن عبدالعزیز کے جوتے کے برابر بھی نہیں ہے. یہی ہمارا عقیدہ ہے. لیکن وہ بتا رہا ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز باوجود اس کے کہ کتنا بڑا آدمی ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ عمر ابن عبدالعزیز معاویہ کا مقابلہ کیا کرے گا؟ معاویہ نے جس گھوڑے کو جہاد کے موقع پر استعمال کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں، جس گھوڑے کو اس نے استعمال کیا ہے، اس گھوڑے کے ناک پر اگر کوئی گرد و غبار لگے، اس کے برابر کے بھی نہیں ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کا کیا مقام ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے عجیب بات فرمائی، فرمایا ان اللہ نظر الی قلوب عباده، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دیکھا، ان کے دلوں کو جانچا، اور یہ ہے کہ کس کو نبی بنا دوں. فرمایا کہ فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب عباده، اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کے دل کو سب سے زیادہ شاہ صاف اور شفاف پایا. واصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنا نبی بنایا اور اس کو رسول بنا کر کے بھیجا. محمد رسول اللہ کا دل سب سے زیادہ صاف اور شفاف، اور اللہ جانتا ہے محنت اور مجاہدہ سے اور ریاضت سے نبوت نہیں ملتی. اللہ عالم حیث یجعل رسالته، مجھے معلوم ہے، خدا فرماتے ہیں میں جانتا ہوں کہ کس کو نبی بنا دوں، اور نبوت کا مستحق اور لائق کون ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ خود انتخاب فرماتے ہیں. پاکستان کے دھاندلی والے انتخابات نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ خود منتخب فرماتے ہیں. اور فرمایا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، انبیاء کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دیکھا اور ان کے دلوں کو محمد رسول اللہ کی جماعت کو منتخب کیا. سب سے زیادہ صاف شفاف دل والے یہی لوگ تھے، صحابہ کرام کی جماعت. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہ منتخب کیا، ثم جعلہم وزراء نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کا وزیر بنایا. اور پھر آگے جو آپ حضرات طلباء کرام زیادہ تر یہاں پر موجود ہیں، علماء کرام، آپ سنتے رہتے ہیں، فما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن وما رآہ سیئا فہو سیئ. مسلمان جس بات کو سنت سمجھے، جس کو دین سمجھے، جس کو حکم شرعی سمجھے، جس کو اچھا سمجھے اس کو اچھا سمجھو، اور اس کو سنت سمجھو اس کو دین سمجھو. وما رآہ سیئا، اور جس چیز کو وہ بدعت سمجھے اور برا سمجھے، فرمایا کہ فہو سیئ، وہ بری بات ہوگی، وہ بدعت ہوگی. تو ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن، اس مسلمین سے ہم لوگ مراد نہیں ہیں، اور اس وقت کے نہ مولانا نورانی مراد ہے نہ کوئی اور مراد ہے، کوئی یہ لوگ اس سے مراد نہیں ہے. فما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن، اس المسلمون سے صحابہ کرام مراد ہے. صحابہ جس چیز کو دین سمجھے وہ دین ہے، صحابہ جس کو حکم شرعی سمجھے اور سنت سمجھے وہی سنت ہو. اور وما رآہ سیئا، اب اسی سے آپ اندازہ کریں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین کی عظمت اور مقام کا اندازہ لگائیں. اس لیے اللہ کے بندو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ومن آزاهم فقد آزاني ومن آزاني فقد آز الله ومن آز الله فيوشك ان ياخذه. اللہ اللہ فی اصحابی، آپ علماء کرام بیٹھے ہوئے، اتقوا اللہ اتقوا اللہ، کچھ بھی اگر دل میں ایمان کا رمک ہے، کچھ بھی اگر جزء لایت جزا کے مقدار بھی آپ کے دل کے اندر ایمان موجود ہے، خدا را کچھ تو خدا کا خوف رکھو. اتقوا اللہ اتقوا اللہ فی اصحابی، میرے ساتھیوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرا کر. اتقوا اللہ فی اصحابی، صحابہ کے سلسلے میں اللہ سے ڈرا کرو. لا تتخذوهم من بعد غرضا، میرے وصال کے بعد ان کو نشانہ نہیں بنانا. فمن احبهم فبحبی احبهم، جو ان سے محبت رکھے گا اس کو مجھ سے محبت ہے، محمد رسول اللہ.